سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب کے حکم سے یہ اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور یہ اشعار ہمارے دادا شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور اس اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یا شام مدینہ.
پیر جب کچھ کہے تو وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے مرید کے لیے, اور اجازت کے معنی تو یہ ہے کہ جیسے لوگوں نے چار شادیوں کو ضروری سمجھ لیا آج کل بعض لوگ مہم چلا رہے ہیں, چار شادیاں کروا رہے ہیں لوگوں کی, ترغیب دے رہے ہیں. اب جب دوسری تیسری کر کے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی کر دی ہم نے, اب ان کا نان نفقہ کہاں سے لائیں, بچے کیسے پلیں, پھر وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں. اب وہ غائب ہیں جو چار شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں, وہ غائب ہیں. تو چار شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. اور ان لوگوں کو اجازت ہے جو عدل و انصاف کر سکیں, چار کے درمیان, دو کے درمیان, تین کے درمیان, جو عدل کر سکیں ان کے لیے. اور جو عدل نہ کر سکیں, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, ایک ہی پر اکتفا کر لو. یہ اس زمانے میں صحابہ کو حکم دیا ہے, جو صحابہ ڈرتے تھے حکمرانی سے, وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم حکومت کے اہل نہیں, بھاگتے تھے, خوف سے کانپنے لگتے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعیدیں فرمائی اس حکمران کے لیے, اس بادشاہ کے لیے جو ظلم کرے, عدل و انصاف نہ کرے. سارے عمراء سے مراد امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ حضرات تو بھاگتے تھے کہ بھائی ہم اس کے اہل نہیں ہیں, لوگ پکڑ کے لاتے تھے کہ آپ مہربانی کریں, احسان کریں ہمارے اوپر کہ ہم پر حکومت کریں. آج جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں ہم کو ووٹ دیں ہم اہل ہیں. کتنا فرق ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں ترغیب نہیں دی گئی بلکہ اجازت دی گئی کہ اگر تم سے صبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ میں قوت تھی بے پناہ, تو اگر صبر نہیں ہو سکتا تو ہمیں اجازت ہے چار تک کی. وما ملکت ایمانکم, اب وما ملکت ایمانکم کا تو وجود نہیں ہے نا مولانا, نہیں ہے نا, بل اتفاق بل اجماع. ہاں صاحب جو ہے وہ چار کا اس زمانے میں جب صرف اجازت تھی اور تنبیہ بھی فرما دی, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو. اب وہ مہم چل رہی ہے آج کل چار, اب چار تو کر لی, اب بیچارے وہ پریشان ہیں, جن سے کی وہ بھی پریشان, اور جن سے جہاں ایک کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, ایک کا نان نفقہ مشکل ہے اس زمانے, کتنی مہنگائی. اور جب آدمی یہ باتوں میں آ کر یہ کام کر لے گا بزرگوں کے طریق کے خلاف, بزرگ تو منع فرما رہے ہیں کہ بھائی اس سے بچو, جس نے پیدا کیا وہی ان کا مالک ہے, وہی ان کو پالنے والا ہے, وہ زیادہ تم سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے, مگر ہم زیادہ رحم کرنے والے بن رہے ہیں خدا کے مقابلے میں. نعوذ باللہ تعالی من ذالک, اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. تو پیر جب کچھ کام کہیں تو اس کو مرید کو اپنے لیے حکم سمجھنا چاہیے, اور اجازت تو یہ ہے کہ بھئی کوئی چیز کی اجازت لی تو اجازت دے دی, چلو بھائی کر لو. تو اب ان کو سمجھ میں آ گئی.
ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یا شام مدینہ. جی سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب کے حکم سے یہ اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یا شام مدینہ.
پیر اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں میں حکم دے رہا ہوں, اگر اپنے کو بڑا سمجھا پیر نے تو پیر بھی ہلاک ہو جائے گا. اپنے کو بڑا سمجھنا ہے شیطانی مرض ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی اور سب کی حفاظت فرمائے.
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ بھلا جانے کیا جا مومنائے عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ بھلا جان کیا جا مومنائے عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے تیرا میں مدینہ مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے تیرا میں مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطا نیت ہے چہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطا نیت ہے چہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
بہت اچھا پڑا ماشاء اللہ. مگر آپ لوگ سمم بکمن بنے رہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شیخ سے صحیح تعلق نہیں ہے, ورنہ ایسے اشعار پہ وجد آ جانا چاہیے. کوئی نہ کوئی کوتاہی کمزوری ہماری ہوتی ہے جس سے خدا تعالی اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ نہیں پہنچ پاتی جیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اشد محبت نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اشد محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی اتباع اور شریعت کی اتباع 100% نصیب فرمائے. دین جذبات کا نام نہیں ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم, اما بعد. بہت سے لوگ محض جذبات کو دین سمجھتے ہیں. جذبات کا نام دین نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے. اگر عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے مطابق ہے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ یوں تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, جس میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے, یعنی وہ گمراہ ہوں گے, غلط راستے پر ہوں گے, اور ایک فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا. تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ وہ کون سا طبقہ ہے, کون سا فرقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما انا علیکم و اصحابی, ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو رسول کا ہے, اور رسول کا وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. تو ہمارا جذبات میں آ جانا, کیفیات میں آ جانا, جوش میں آ جانا, یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے اگر یہ حدود شریعت میں ہو. جذبات میں بھی حدود شریعت کا پاس کرنا لازم ہے, لیکن محض جذبات سے کام بنتا نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں جذبات تو بہت ہیں, جوش بہت ہے, غیرت دینی بہت ہے, لیکن دو خرابیاں ہیں کہ ایک تو حدود کا پاس نہیں رہتا, دوسرے یہ کہ جذبات کو سارا دین سمجھ بیٹھے. اگر دل میں اللہ کا نام لینے سے لذت پیدا ہوتی ہے, کیفیت پیدا ہوتی ہے, وجد آتا ہے, تو سمجھ لیا کہ ہم کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس میں دل لگ رہا ہے, لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا, تو یہ اس کا دھوکہ ہے, یہ دین پر نہیں ہے, یہ صحیح طریقے پر نہیں ہے. ہاں اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے, نماز میں سنت کے مطابق قیام ہے, جہاں ہاتھ باندھنے چاہیے وہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جہاں سجدے کی طرف قیام میں نظر ہونی چاہیے سنت یہ ہے, آنکھیں کھلی ہونی چاہیے سنت یہ ہے, لیکن یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے یہ سمجھ کے کہ میں زیادہ اچھی نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ صحیح طریقے پر نہیں ہے. ایک شخص نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں جنت دیکھی, جنت میں حوریں دیکھی جو مجھے ملنے والی ہیں. ہنسے مولانا, خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کرے دخول اولی, اللہ تعالی اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے. کہ اللہ کا دیدار وہ نعمت ہے کہ اس کے بعد تو جنت کی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے گی. غرض یہ کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے جنت دیکھی اس میں حوریں دیکھی لیکن وہ حوریں اندھی تھیں اندھی. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا اگر سنت کے مطابق آنکھیں کھول کے پڑھو تو حوریں تمہاری بینا ملیں گی. غرض یہ کہ ہم لوگ سنت کو معمولی سمجھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک صاحب مجھے ملے تھے تو وہ اور طبقہ فکر کے, لیکن نمازی ہیں, نمازی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, انتقال ہو چکا. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نماز یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھا کریں, آپ دیکھیں گے اس میں بہت سکون ملے گا. میں تو یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں, مجھے اس میں بہت سکون ملتا ہے, آپ بھی اس طرح پڑھ. میں نے کہا بھائی میں نماز سکون کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, میں نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتا ہوں, اور ہاتھ یہاں اس نیت سے باندھتا ہوں کہ میرے سرکار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے یہ سنت ہے, تو میں انشاءاللہ یہی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا. لیکن مجھے علم میں میرے یقین اور اقرب الی الگمان میں یہی ہے, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھے مرد, عورت نہیں مرد, اور تین انگلیاں کلائی پر رکھے, اور یہ ہتھیلی جو ہے یہ اس جوڑ پر رکھے, ہتھیلی کی پشت پر رکھے بائیں ہتھیلی, اور اس چنگلی اور انگوٹھے سے اس گٹے کو پکڑ لے, حلقہ بنا لے. یہ طریقہ ہے, یہ اس طرح سے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنے کے بعد اور یہ حلقہ بنانے کے بعد جہاں پر وہ اطمینان سے ہاتھ چھوڑے گا وہ یہی جگہ ہوگی ناف کی جگہ. تو پھر وہ خاموش ہو گئے, بھاگ گئے وہ. غرض یہ کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں دین میں, یہ ہمارے اندر بڑی خرابی ہے کہ ہمارے خیال میں یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے, ہمارا خیال یوں ہے, ہم تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں. ہمیں اس طرح اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجتے ہیں. ایک کتاب نازل فرما دیتے کہ اس کے مطابق کام کرو, جو اس کے مطابق چلے گا ہم تک پہنچ جائے گا, جو اس کے خلاف کرے گا وہ جانے وہ کہیں اور پہنچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا صرف عمل کر کے دکھلانے کے لیے, اور جن باتوں کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے اس کے لیے ہمیں صحابہ کا طریقہ سکھلایا, اللہ اور اس کے رسول کے عاشقین کو پیدا فرمایا, انہوں نے رسول کی اتباع کر کے دکھلایا. تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے اگر ہمیں اللہ چاہیے, اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اللہ کی محبت کو پانے کا کوئی طریقہ پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کے طریقے پر ہے نا مولانا, رسول کی اتباع صحابہ کے طریقے پر, جس طرح سے اتباع صحابہ نے کی اس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. غرض یہ میرے دوستوں, اسی زمانہ ایک مسئلہ یہ فلسطین کا پیش آیا ہے, ہے تو ایک زمانے سے کوئی 70 سال پہلے سے یہ جھگڑا چل رہا ہے, اور باطل قوتوں نے یہ خنجر گھونپا ہے مسلم دنیا کے قلب و جگر میں. تو اس میں بھی ہمارا عمل سنت کا عمل نہیں ہے, معافی کے ساتھ. ہمارا عمل کیا ہے؟ نعرے لگانا, جلوس نکالنا, جلسے کرنا, احتجاجی واک کرنا, لمبے لمبے پرچم بنانا, 100 گز کا پرچم بنایا ہے, مجھے کوئی فائدہ بتائے اس کا, اس کا فائدہ کیا؟ سو گز کا کپڑا آپ نے استعمال کیا, اب اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ وہ تو ملک کا پرچم ہے, یہاں کرکٹ کے بیٹ بھی بنتے ہیں. ایک اسلامی جماعت کا نام کرنے والی کہ ہم اسلامی جماعت ہیں, وہ بلے اتنے لمبا بلہ انہوں نے بنایا یہاں سے وہاں تک, کیا کمال کیا بھائی. کیوں مولانا, کوئی کمال کی بات ہے؟ بہت بڑا بلہ بنا لینا, بہت بڑی ٹوپی نہ بنائی انہوں نے جس میں 100 آدمی سما سکیں, ورنہ ان کو یہ کوئی سجھا دے تو وہ یہ بھی کر لیں گے. اتنی بڑی ٹوپی بنائے جس میں 100 آدمی, ہے کہ ایک ٹوپی میں 100 آدمی پہن لیں, اس کو کیا خیال ہے, ریکارڈ قائم ہو جائے گا. تو ہمارا طریقہ احتجاجی جلسے کرنا, جلوس نکالنا, نعرے لگانا, ٹائر جلانا, دکانیں توڑ پھوڑ کرنا, قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کرنے کے بعد ٹیبل کو تبلے کی طرح بجانا, 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا, یہ سب کس کے طریقے ہیں؟ یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں, کفار کی نقل. عقل ہم میں نہیں ہے, نقل بہت ہے, اور اگر نقل اپنے کی ہو تو کام بن جائے. اپنا کون ہے؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو راتوں کو ہمارے لیے روتے تھے, وہ جو نماز میں ہمارے لیے روتے تھے, وہ جو سجدوں میں ہمارے لیے روتے تھے, ہماری خاطر سے وہ دعائیں کرتے تھے, ہماری خاطر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی, اس کا ثواب پوری امت کو پہنچایا. وہ نبی, اچھا یہ سن لو کہ وہ قربانی جو تھی اس سے ہمارے اوپر سے واجب قربانی نہیں ہٹ جاتی. کبھی سب سمجھے ہو تو کر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی, تو اب ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے. مولانا نیند آ رہی ہے, تھوڑا ہوشیار ہو نا. نہیں, ان سے کہہ رہا ہوں آپ کے پیچھے ہی, نیند نہ آنی چاہیے یار. جیسے وہ ایک بزرگ کسی گاؤں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ سب سکھایا اور سب کو اپنے سامنے وضو کروایا, اس کے بعد نماز پڑھوائی, پھر وہ چلے گئے اور جگہ. ان کا کام ہی یہی تھا, بستی بستی قریہ قریہ اللہ کی محبت بیان کرنا, دین سکھانا. بہت عرصے بعد واپس اس گاؤں میں آنا ہوا ان کا, تو انہوں نے پوچھا بھائی نماز پڑھی تھی؟ ہاں ہاں پڑھی تھی. ایک بڑھیا سے پوچھا, ہاں ہاں نماز میں پابندی سے پڑھتی ہوں. اچھا بھائی وضو؟ ارے وضو تو آپ کو کرا گئے تھے مجھے اس. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی امت کی طرف سے کی وہ ثواب پہنچانے کے لیے کی ہے. واجب قربانی اس سے نہیں چلتی. بعض لوگوں کے پاس زیور ہے, قربانی نہیں کرتے. زیور ہے, پیسہ نہیں ہے, قربانی واجب ہے. زیور کو توڑ کر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کریں گے تو مسلسل گناہگار رہیں گے, جب تک قربانی نہیں کرے گی گناہگار رہے گی. کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے, اس نے قربانی واجب نہیں کی. یا گھر میں 3 آدمیوں پہ قربانی واجب ہے, ایک نے کر دی کہ سب کی طرف سے ہو گئی, اس طرح نہ اس کی ہوئی نہ باقی لوگوں کی ہوئی. غرض یہ کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصلاح کا اور ہماری حال کا اس قدر درد رکھتے تھے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کی کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی, انبیاء علیہ السلام بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے, اور کسی نبی کی سوا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی ہمت نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکیں. ایسے موقع پر ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی, اللہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. ایسے موقع پر بھی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی عرض کریں گے, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. تو اگر اس اپنے کی ہم نقل کر لیں تو ہمارا کام بن جائے گا, لیکن ہم نقل کرتے ہیں غیروں کی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. کوئی تقریب خوشی کی ہو یا غم کی ہو, ہم نے نقالی نہیں چھوڑنی. انجام چاہے اس کا کچھ بھی ہو, مقروض ہو جائیں, دھکے کھاتے پھریں, دکان بک جائے, مکان بک جائے, لیکن ہم نے کرنا وہ ہے جو رواج میں ہے, جو برادری میں ہے. پیسہ پلے نہیں بھی ہے تو قرض لے کے کرنا ہے, مکان بیچ کے کرنا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کا حق ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. کاش ہمیں عقل آ جائے. انہی میں بدماش لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, مسلمان لوگوں کو بھڑکا کے جوش جذبات میں لا کے نعرے لگواتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں, پھر معلوم نہیں کہ وہ چندہ کہاں جاتا ہے. ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میرے عزیز اور دوستو, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا سب سے بڑا حق اور ذریعہ ان کے لیے دعا کرنا ہے. دعا کرنا. کتنے لوگ نعرے لگاتے ہیں لیکن 100,000 لوگ نعرے لگائیں, ان میں سے کسی سے پوچھو کہ بھائی کیا تم نے ان کی ہمدردی میں 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی کی کہ یا اللہ میرے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, تو شاید گنتی کے 2-4 لوگ نکلیں. گنتی کے نعرے لگانے کو حاضر, پوری رات کالی کرنے کو حاضر, پوری رات لوگوں کو جگانے کے لیے حاضر, بیماروں کو ضعیفوں کو شور مچا مچا کر اٹھانے کے لیے ہم حاضر, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں. تو سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھیں صدق دل سے. ان مسلمانوں کا حق بھی ہے, مظلوم مسلمانوں کا حق ہے. کل یہی قصہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں اور ہم مزے سے سو رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساری امت ایک مثل ایک واحد جسم کے ہے. امت مسلمہ ایک واحد جسم کے ہے. اگر آنکھ دکھنے آ جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, بخار ہو جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, انگلی میں کانٹا چبھ جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مکان کی مثل ہے کہ اس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مضبوطی پکڑتی ہے, اینٹ اینٹ بن کے مکان مضبوط بن جاتا ہے. اگر ایک اینٹ کی ایک قطار کھڑی بھی ہو ایک دھکا تو گر جائے گی, لیکن اگر اینٹ سے اینٹ جڑی بھی ہو تو 10 آدمی بھی اس کو نہیں گرا سکیں گے. تو مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں. اگر دنیا میں کسی گوشے میں ہمارے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے, ہمیں تکلیف ہونی چاہیے, ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, ایمان مضبوط نہیں ہے, دین سے محبت نہیں ہے. دین سے وہ محبت ہوگی تو دیندار سے بھی محبت ہوگی, اسلام سے محبت ہوگی تو مسلمان سے بھی محبت ہوگی, ایمان سے محبت ہوگی تو مومن سے محبت ہوگی. آج نفس نفسی اور خود غرضی کا عالم ہے. ہوتا ہے ان کو, ہونے دو, ہم تو آرام سے ہیں. مگر یاد رکھو کہ کل یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, سب سے بڑا ذریعہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا دعا کرنا ہے. ان کے لیے خوب دعا کی جائے. ہم کافروں کو بہت برا کہہ دیتے ہیں, یہودیوں کو بہت برا کہہ دیتے ہیں. برے کو برا کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ قصور ہم اپنا نہیں دیکھتے, اپنے عیب نہیں دیکھتے کہ وہ ہم پر غالب کیوں آ گئے, کیسے ان کی ہمت ہوئی. ایسے بزدل لوگوں کی ہمت کیسے ہو گئی مسلمان کو میلی نگاہ سے دیکھنے کی, مسلمانوں کے قبلہ اول کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی ان کو جرات کیسے ہوئی؟ کیا وجہ؟ عیب ہی عیب نظر آئیں گے. دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ دین محض نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے, نماز, روزہ, زکات, حج, مسجد پکڑ لینا, تسبیح پکڑ لینا, پیر کے بیان میں شریک ہو جانا, بس یہی دین ہے. معاملات ہمارے انتہائی خراب, اخلاق ہمارے انتہائی خراب, گھر میں سلوک انتہائی خراب, ٹی وی کے ساتھ سلوک انتہائی خراب, بچوں کے ساتھ سلوک انتہائی خراب, زبان ہماری انتہائی خراب. اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی, جس درجے میں دی ہے. بیویوں کا شوہروں کی اطاعت کا معاملہ انتہائی خراب, لین دین کے معاملات انتہائی خراب، ذرا ذرا سے پیسوں کی خاطر جھگڑا کر لینا. میں نہیں کہتا کہ ذرا سے پیسوں کی خاطر ہم اپنا ایمان، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ذرا سے پیسوں کی خاطر جھگڑ بھی لیتے ہیں، آپس میں جھگڑے بازی، ناچاہیاں، نفرتیں ذرا ذرا سے پیسوں کے لیے. اگر حساب لگائیں تو آپ نے کل ہی 500 روپے 1000 روپے ڈاکٹر اور دوا میں بھی خرچ کر دیا، وہاں کیا ہوگا. مگر نہیں، پڑوسی کے پاس میرے 100 روپے چلے گئے لینے، اس سے کسی طرح اس نے اپنا حصہ نہیں دیا لینے، پوری طرح لڑائی، دست و گریبان ہو جانا، گالم گلوچ کر دینا، تعلق ختم کر دینا، بول چال ختم کر دینا ذرا ذرا سے پیسوں کے لیے. غرض یہ کہ ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق، یہ تین کے تین شعبے ایسے ہیں کہ جس میں کہتا ہوں کہ شاید لاکھ میں چند لوگ نکلیں گے جو اس میں پورے اترتے ہیں. تین کے معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی صحیح ہو. معاشرت کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا، اس میں سلوک اور اخلاق، صبر. کسی نے تکلیف پہنچا دی، بس زبان کی نوک پہ گالی رکھی ہوئی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے قصہ سنایا کہ ان کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کی زبان پہ ہر وقت گالی، بات شروع کریں گالی، درمیان بات گالی، جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا کھانے کے ساتھ، تو اسی طرح سے ان کو زبان پہ گالی، بات ختم ہو گالی. تو لڑکوں نے جا کے پرنسپل کو شکایت کی کہ صاحب یہ ہمارے عجیب استاد ہیں، اتنی گالیاں دیتے ہیں ہمیں شرم آنے لگتی. پرنسپل صاحب نے بلایا تنہائی میں کہ بھائی کیا بات ہے، لڑکے آپ کے خلاف شکایت کر رہے ہیں کہ آپ بہت گالیاں دیتے ہیں، شروع میں گالی، درمیان میں گالی، آخر میں گالی. انہوں نے کہا، گالی دے کر کہا، موٹی سی گالی دے کے، کون فلانا کہتا ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں، کون فلانا کہتا ہے. تو بعض لوگوں کے گالی ایسے زبان پہ یوں رکھی، گالی کیا ہے، گولی ہے. وہ میں نے ایک رکشا کے ٹرک کے پیچھے دیکھا لکھا ہوا، دیکھنے میں بہت بھولی ہوں، چلنے میں مگر گولی ہوں. دیکھنے میں بہت بھولی ہوں، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا، لڑکی کے پیچھے نہیں. آج کل لڑکی بھی دیکھ بھال کے لو بھائی، ورنہ اسی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا تو یہاں فٹ ہوتا ہے معاملہ، کہ لڑکی دیکھنے میں بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے، لیکن جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھولی نہیں ہے، گولی ہے، گولی چل رہی ہے تڑا تڑا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سنایا کہ ایک آدمی، صورت شکل پہ مرنے والوں کا قصہ ہے، صورت کی شکل پہ مرنے کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت لے کے آیا دلہن، اس نے سوچا کہ بس آج تو ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بڑا کام بن گیا ہے، بہت عمدہ مال ہم نے چھانٹ کے لے لیا ہے. اب جب اس کا گھونگٹ اٹھایا تو اس نے کیا کہا، یو آر ویری ویری بلڈی فول، تم تو انتہائی احمق ہو، خاندانی نصب کو گالی دے دی. اس نے بلڈی کے معنی گالی، یعنی نصب کی گالی ہے، وہ خاندانی ہے، وہ الو ہو. تو اس نے کہا، ارے صورت دیکھو کیسی اور اخلاق دیکھو کیسے، تمہیں پھنس گیا. تو غرض یہ کہ زبان بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، اچھے الفاظ، اچھے عنوان نہیں ہے. لڑائی، جھگڑا، مار کٹائی، نفرتیں یہ دل میں بھری ہوئی ہیں. غرض بات یہ ہو رہی تھی میرے دوستوں کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، ہم اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں. اور اس کا طریقہ بار بار کہتا ہوں کہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس کو اطلاع حال باقاعدہ کیا کریں، خط لکھا کریں، لکھنا نہیں آتا تو تنہائی میں زبانی کہہ دیا کریں. یہ میرے اندر یہ عیب ہے، کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، گالی دے دیتا ہوں، ہاتھ چلا دیتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں، بیوی کو تو تو میں کرتا ہوں، اس کو تنگ کرتا ہوں، اس کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے میں نے. نہیں، اطلاع حال نہیں ہے، کہیں میرے اندر دھوکے بازی کا مرض ہے، کہیں میرے اندر جھوٹ بولنے کا مرض ہے، کہیں میرے اندر شیخ کو بتلانا نہیں ہے کہ بھائی ہم غیبت پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں چار دوست بیٹھتے ہیں سیاستدان سیاست پہ تبصرے شروع ہوتے ہیں, فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا, بہن کی گالیاں ماں کی گالیاں, جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو غبن کرتے ہوئے. ایک بڑی دیندار شخصیت نے ایک سیاستدان کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں حرامی کہہ دیا. بتائیے اتنی بڑی تہمت لگا دی, زنا کی تہمت لگا دی, جبکہ اس کے لیے چار گواہ چاہیے, چار گواہ, اور چار گواہ جو نہ لا سکے اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے, ہے کہ نہیں مولانا؟ چار گواہ جنہوں نے جو شہادت دے سکے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کو گالی دے دی, کتنی بڑی گالی دے دی. ہمارے عوام کے اندر جہاں بیٹھک ہے نا وہاں یہ زبان زد عام ہے, یہ چیزیں سیاست پہ تبصرے, غیبتیں ایسی جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, حالانکہ اس نے اس کو سنایا, اس کے سنا سنایا اس کو سنایا, کچھ بھی نہیں, بات تو کچھ اور تھی, بات کہاں سے کہاں پہنچی. قیامت کے دن اللہ پکڑے گا اگر توبہ نہیں کی. بے فکر مت رہو, ہوشیار رہو اپنی زبان سے, قیامت کے دن پکڑے گا آدمی اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ میرے بندے کے خلاف تم نے تہمت لگائی تھی, الزام لگایا تھا. یہ تو بڑی چیز ہے, بدگمانی پہ دل میں یقین کر لینے سے بھی اللہ پکڑے گا کہ میرے بندے کے خلاف تم نے بدگمانی کی, دلیل لے کے آؤ, آج دلیل دو ورنہ تم جنت میں جا نہیں سکتے. اب جب دلیل نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا؟ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اس کے گناہ اس کے سر لاٹ دیے ڈالیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حساب کا فکر نصیب فرمائے کہ ہم نے حساب میں پیش ہونا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو بوڑھا ہو, سب کو اس فکر کی ضرورت ہے, اپنی فائل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑی ایک مدد ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دو رکعت پڑھ کر دعا کریں, یا اللہ میرے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, ظالموں سے ان کو نجات دے, ظالموں کو ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو چن چن کر ذلت آمیز موت دے, عذاب سے دو چار کر, جو بد دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ نے بد دعا فرمائی, ان بد دعاؤں کا مضمون کتاب میں دیکھ لو, قنوت نازلہ بھی پڑھی جاتی ہے, وہ دعا بھی مشہور ہے, وہ پڑھو, یا اردو میں مانگ لو کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. دوسری بڑی چیز, ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کریں. معاشرہ کہاں جا رہا ہے اس کی فکر مت کریں, زمانہ کہاں جا رہا ہے اس کی فکر مت کریں, اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر اتنی فکر ہمدردی ہے ہم دعا کریں گے یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دیں, لیکن ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اور ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جب تک کہ اپنا کسی کو بڑا نہ بنائیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اپنا پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر ہی بنا لو بھائی, مشورہ لے لیا کرو, مشورہ لے لیا کرو. جس کا دین درست ہو جاتا ہے میرے دوستو, درستی محض نماز روزہ زکات نہیں, یاد رکھنا, درستی نماز, درستی عبادات, درستی معاملات, درستی معاشرات, درستی اخلاق. جس کا دین درست ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے, جس کا دین درست نہیں اس کی دنیا بھی برباد ہو. دنیا پیسے کا نام نہیں, کامیابی پیسے کا نام نہیں ہے, مال کا نام نہیں, بنگلے بنا لینے کا نام دنیا کامیابی نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے, اللہ کو خوش کر دینے کا نام کامیابی ہے, سنت رسول کو اپنانے کا نام کامیابی ہے, سنت رسول پہ چلنے کا نام دین ہے. تو سب سے اہم اور بڑی چیز اپنے دین کو درست کرنا ہے. ہم ٹھیک ہو جائیں گے سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, ہر آدمی اپنے سے ابتدا کرے. مگر آج ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ پہلے یہ صاحب صحیح ہوں, پہلے یہ صحیح ہوں, پھر یہ صحیح ہوں, جب یہ سب صحیح ہو جائیں گے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. کیا کمال کیا بھائی تم نے! اگر تم ٹھیک نہ ہوئے جب تک کہ یہ سب ٹھیک نہ ہوئے تم ٹھیک نہ ہوئے تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا حساب کیا ہوگا؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کل اللہ کو یہ عذر پیش کرو گے کہ یہ لوگ ٹھیک نہ تھے اس لیے میں خراب رہا؟ نہیں تو قرآن اللہ نے نازل کر دیا، رسول کی راستہ ہمیں بتلا دیا، صحابہ کا راستہ ہمیں بتلا دیا، اب ہم میں سے ہر بالغ شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹھیک ہوں. سارا معاشرہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک مجاز بیت تھے حکیم امیر حسین صاحب، مجذوب سے تھے لیکن مجذوب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت سے بھی بے بہرت ہیں. بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو لوگ مجذوب کا خطاب دے دیتے ہیں، وہ مجذوب نہیں ہوتے، بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. بڑے اللہ والے تھے وہ. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ چونک سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی صحیح ہو جائے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونک سکتا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہے اللہ والی بات، یہ ہے سچے دل کی بات. انہوں نے فرمایا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے. ہمارے پاس تو اللہ کو دینے کے لیے جواب ہوگا کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی، ہم نے محنت کی، ہم نے اپنی جان پہ محنت کی ہے، باقی جو کوتاہی ہے وہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، کوشش تو ہم نے کی، ویسے ہم نہیں بن سکے جیسے ہمیں بننا چاہیے لیکن ہم نے محنت کی. تو میرے بھائی اگر ہم اپنے اوپر محنت نہ کریں گے، لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، اور لوگوں کو دیکھنے میں یہ بڑی خرابی ہے، لوگوں کو دیکھنے میں یہ بڑی خرابی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، فلاں یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں گالیاں دے رہا ہے، فلاں سنیما دیکھ رہا ہے، فلاں موبائل میں لگا ہوا ہے، اور فلاں گناہ کر رہا ہے، اپنی طرف سے بے خبر. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر. ذوق آگہی یعنی لوگوں کی آگہی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا گناہ ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا گناہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر، کوڑے انسانوں کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو کیا ہو گیا، بڑی زمبو حالی ہے، بڑی دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا. باہما ذوق آگہی حائر پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اپنے اندر عیب بھرے ہوئے ہیں، اس طرف دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں، دوسروں کے گناہ دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے. اس لیے ہم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم تو تدریس کر رہے ہیں، ہم تو پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ہم تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بیان کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اصلاح کی؟ ہماری تو اصلاح ہو چکی. وہ آدمی ہلاکت میں پڑ جائے گا جو سمجھے گا کہ میں کچھ ہو گیا ہے، اور خدا کے نزدیک وہ گر جاتا ہے، یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتی ہے یہ بات، جو اپنے آپ کو اچھا یا بڑا سمجھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، زمانے کی خرابیاں دیکھنے سے، ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، اس لیے کہ زمانہ بنانے والا تو اللہ ہے. آپ نے زمانے کو برا کہا یعنی کہ اللہ کو برا کہا، نعوذ باللہ. یہ مت کہو کہ زمانہ ایسا برا ہے. ہوشیار اپنے آپ کو کہو، اپنے دل میں کہو، لوگوں سے مت کہتے پھرو، یہ توازن نہیں ہے. جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اپنی زبان سے اپنے آپ کو برا کہتے رہتے ہیں، میں ایسا گناہگار، یہ تھوڑی ہے دین، یہ توازن نہیں ہے. اپنے دل میں اپنے کو برا سمجھو، واقعتاً کمتر سمجھو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا قصہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا آنسوؤں سے رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے بڑا رشک آیا کہ اس جوانی کے عالم میں یہ ایسا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رشک آیا مجھے اس کے اوپر. اچانک دیکھا کہ ایک بڑے میاں جن کی آنکھیں کمزور تھیں اٹھے، ذرا سی ان کو ٹھیس لگ گئی، اس نوجوان کو ٹھوکر لگ گئی، نظر کم آتا تھا بےچاروں. بس پھر جو اس نوجوان نے دعا ہوا چھوڑ اور لال آنکھیں دکھانی شروع کر دی، برا کہنا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ یہ اخلاق ہے، یہ صبر ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے. ارے بھائی اٹھ کے ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی، مجھ سے آپ کو ٹھوکر لگا، آپ کو کہیں تکلیف، آپ کو پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، بجائے اس کے وہ ان کو برا کہنا. ہم لوگوں کا یہ مزاج، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہے، معاملات کو بدلنا ہے، معاشرت کو بدلنا ہے، اخلاق کو بدلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی اللہ والے کو یا اس کے غلام کو. اور محض بڑا بنا کر بھاگ جانا نہیں، بعضے لوگ بیٹھ ہو کے بھاگ گئے ہم سے. اب معلوم نہیں ہم نے بھائی کسی کو آج تک زنجیر سے پکڑا ہے کہ بھائی اب تم بیت ہو گئے، لہٰذا اب لاؤ نظرانہ، لاؤ ہدیہ، اور فلاں 40 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ. ترغیب تو دیتے رہتے ہیں لیکن کوئی نہیں آتا تو نہیں آتا، کسی کو کوئی جرمانہ نہیں لگاتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین فقیہ وہ ہے، سب سے بہترین فقیہ وہ ہے کہ اگر کوئی اس سے نفع اٹھانا چاہے تو اس کو نفع پہنچائے، لیکن اگر کوئی اس سے مستغنی رہتا ہے تو وہ اس سے مستغنی رہے. ہمارا راستہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا راستہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. اب ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے، وہ بھی آزاد ہیں، جاؤ بھائی آزاد رہو. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو پہنچانا ہے بھائی، دل بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. کسی کو عیب کی نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھنا، شکایت کی نظر سے دیکھنا کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم کوئی ٹھیکے دار ہیں؟ دل ہمارے اختیار میں، اللہ کے اختیار. اللہ نے ہمارے ذمے بات پہنچانا رکھا ہے، عمل کرانا نہیں رکھا. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے نبی اس سے نرم بات کرنا، قولا قولا لینا، شاید کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے، نرمی سے بات کرنا. وہ نہیں مانا تو کیا اس سے نبی کی کمزوری لازم آتی ہے؟ دیکھ لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب، کتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا روئے لیکن ایمان نہیں لائے. تو ہمارے ہم کس کیس کی مولی ہیں؟ لیکن بھائی جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اس ناکارے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کہیں کسی ہو گیا، وہ اتنے اللہ والے ہیں، اور ڈھونڈو اور تلاش کرو، وہاں سے فائدہ ہو وہاں جڑ جاؤ، لیکن کام کرو، کام، بیٹھے مت رہو، قبر میں جانے کا انتظار مت کرو. قبر میں مہلت نہیں ملے گی، آنکھ بند ہونے کے بعد ایک لمحہ نہیں ملے گا، پھر افسوس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کام کر لیتے. اس لیے ابھی ہم ہوشیار ہو جائیں اور اپنی آخرت بنانے کی ہم فکر کر لیں، اور اللہ کی محبت کو پانے کی ہم فکر کر لیں. اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنا کسی کو بڑا بنا کر، جب تک بڑا نہیں بناؤ گے اور اطلاع حال نہیں کرو گے کام بنے گا نہیں. پھر پیر کو مت شکایت کرنا کہ ہمارا پیر ایسا تھا، پیر ایسا نہیں ہے، پیر تمہارے کان کھول رہا ہے. پھر یہ مت کہنا کہ پیر نے نہیں بتایا تھا. جو آدمی کام نہیں کرے گا، اطلاع نہیں کرے گا اور اتباع تجویزات نہیں کرے گا، مرد ہو کہ عورت، وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالی ہمیں نقصان سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ بات اس حصے کی رہ گئی کہ فتح کرنا، کامرانی، کامیابی، مسلمانوں کا غلبہ، زمین فتح کرنے کا نام نہیں ہے، زمین پر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے کہ فلاں ملک فتح ہو گیا فلاں ملک. اصل کامرانی اور کامیابی دین کا پھیلنا ہے، اپنی ذات پر دین لاگو کرنا. دیکھو کسی ملک پر قبضہ بھی کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے خاص حالات میں، تو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہاں اللہ کا دین پھیلے. اصل کام کیا ہوا؟ دین کا پھیل جانا. مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ اپنی بددینی کی وجہ سے. ہمارا ظاہر اکثر کا غیر شرعی ہوتا ہے، داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، ڈکنے ڈھاکے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، غیروں کی نقلیں ہیں، لباس ہمارا غیروں کے جیسا ہے، ہیئر کٹ ہمارا غیروں کے جیسا ہے، طور طریقے تقریبات غیروں کی تقریبات ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں، ویلنٹائن ڈے من رہا ہے، فادر ڈے من رہا ہے، اس کو ترقی سمجھتے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے میرے دوست. ہماری مسلمانوں کی ترقی یہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسلمان کی ترقی دین میں ترقی ہے. دین میں ترقی ہے تو سمجھو کہ ترقی پہ ہیں، ترقی پذیر ہیں. اور اگر دین میں ترقی نہیں ہے تو ہم بالکل بیکورڈ ہیں، جہالت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور پورے پورا دین اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض بچیوں کے خط آتے ہیں یا بچوں کے خط آتے ہیں، ماں باپ ان کو زبردستی خط لکھواتے ہیں کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے تم خط لکھو کہ میں نماز نہیں پڑھتا. یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. اگر ماں باپ نمازی ہوں گے تو بچے ضرور نمازی ہوں گے. عیب اپنے اندر تلاش کریں، بچوں سے خط لکھوا کر اصلاح نہیں ہو سکتے. جب تک آدمی اپنے دل سے خط نہیں لکھے گا اس وقت تک اصلاح زبردستی نہیں ہوتی کہ کسی کو توڑ مروڑ کر یا کسی کو ڈائی کے اندر، مولڈنگ ڈائی کے اندر ڈال کے بچے کو ٹھیک کر دیا. وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا، پڑھوانے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں میرے پاس کوئی سپاہی نہیں ہے. کسی نے لکھا خط میں کہ حضرت نماز نہیں پڑھتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا. کہا بھائی میرے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے اس میں کوئی سپاہی ہو ڈنڈا لیا ہوا اور جہاں تم نماز نہ پڑھو نکل کے ایک ڈنڈا لگائے تمہارے. ارے بھائی تو تمہارے اختیار میں ہے، نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دو. عقل سے سوچو کہ نماز نہیں پڑھوں گا دوزخ میں جلنا پڑے گا، قبر میں منکر نکیر غضب کی حالت میں آئیں گے، قبر میں قبر ایسے بے نمازی آدمی پہ عذاب ہوگا قبر میں. عقل سے سوچو، عقل دی ہے اللہ نے. دنیا میں کیسے عقل آ جاتی ہے کہ دکان نہیں کھولوں گا تو پیسہ نہیں ملے گا، نوکری پہ نہیں جاؤں گا تو تنخواہ نہیں ملے گی، یہاں کیسے عقل آ جاتی ہے؟ ایسی عقل کو دین میں استعمال کرو. تو بچوں سے، چھوٹے بچوں سے خاص طور سے زبردستی خط لکھوانا یہ سمجھ کی بہت کمی کی بات ہے. جب بچے کوئی برا کام کریں، ان کے اندر کوئی بری عادت پاؤ، کیا نماز نہیں پڑھتے اس قابل ہو گئے. بعض بچے 5-6 سال کے بچے کو نماز پڑھوانے کے لیے شکنجہ کستے ہیں، جبکہ شریعت نے 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا شروع کرنے کی ترغیب ہے. کہنا شروع کرو، اس کو سمجھ آتی جائے آہستہ آہستہ بتدریج. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس پر سختی ہے، مگر اس میں مشورہ کرو کہ سختی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. مشورہ کریں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. لیکن بات یہ کہنی ہے کہ بچوں کے اندر جو عادت بری معلوم ہو فوراً اپنے اندر تلاش کرو، میرے اندر کیا عیب ہے جو میرے بچوں میں یہ بات پیدا ہوئی. سمجھ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے. اولاد کے اندر کوئی عیب دیکھیں، اپنے چھوٹوں میں کوئی عیب دیکھیں، اپنے اندر عیب تلاش کرو فوراً کہ میری کیا خرابی ہے جو میرے بچے کے اندر یہ عیب آیا. پھر مشورہ کرو، مشورے کے مطابق اس پہ چلو، انشاءاللہ کام بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اے اللہ ہم سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ روحانی بیماریاں بھی بہت ہیں، بھری ہوئی ہیں، عیب بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری اصلاح کامل فرما دے، اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. مجھے بھی، میرے دوستوں کو بھی، ہر مسلمان کو اللہ، ہر مسلمہ کو اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری عبادات، ہمارے ذکر و تلاوت اور ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاملات، اے اللہ سب کے سب درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم 100% آپ کے پیارے بن جائیں، آپ کے پیار کے قابل بن جائیں. ہم سب کو جلد فرما لیجئے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لیجئے، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو سب کو اے اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو 100% دین دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، اچھے اخلاق بہترین اخلاق عطا فرما دے، بہترین معاملات عطا فرما دے، بہترین معاشرت عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو سیراب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما. جو بھائی بہن کسی قسم کی پریشانی ڈپریشن میں ٹینشن میں مبتلا ہو، اے اللہ اس کی ڈپریشن اور ٹینشن کو اور بیماری کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، خوشیاں عطا فرما، اے اللہ خوشیاں عطا فرما. اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما، اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، ہماری تنگی کو فراخی سے بدل دے، برکتوں سے بدل دے، رحمتوں سے بدل دے. اے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت سے بدل دے، اے اللہ بے روزگاری کو روزگار سے بدل دے. 100% آسان حلال اور بابرکت روزی مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، ہر مسلمان اور مسلمہ کو عطا فرما. سارے عالم میں مسلمانوں کو خوب خوشحال فرما دے، خوب وسعت والی روزی عطا فرما دے، خوب طاقت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو 100% دیندار بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے. ہمارا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں اے اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق اور سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، خصوصاً فلسطین میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، اور جہاں کہیں بھی اللہ مسلمانوں کے خلاف یہ برسر پیکار ہیں باطل قوتیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ جو ظالموں کو، جن ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان پر اپنا عذاب دردناک نازل فرما. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ ان کے گھروں کو مسمار برباد کر دے. اے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے. اے اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار فرما. اے اللہ سب سے ضروری چیز جو ہمیں اپنا دین درست کرنا ہے، اے اللہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے اللہ میرے دل میں بھی وہ درد نہیں ہے. اے اللہ مجھے درد دل عطا فرما دے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دین درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے گھر میں دین درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ میرے مجھ کو، میرے گھر میں بچے بچے کو پکا 100% نمازی بنا دے. اے اللہ پکا اور سچا نمازی بنا دے. اے اللہ دیندار بنا دے، پردے دار بنا دے، حیا دار بنا دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، بچے بچے کو، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور بچے بچے کو، اے اللہ پکا اور سچا نمازی بنا دے. اے اللہ پکا روزے دار بنا دے، حیا دار بنا دے، حیا عطا فرما دے، پردے دار بنا دے. میری ماؤں بہنوں کو، ہر ہر مسلمہ کو اے اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما، ہر گناہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے قدم قدم مدد اور نصرت فرما. اے اللہ غیب سے بھی مدد فرما، اور ہم کو بھی اے اللہ، ہم جس طرح سے ان کی ہمیں ہمارے اندر اے اللہ ہماری ضرورت ہے، اے اللہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہماری جتنی قوت ہے، اے اللہ ہمیں اس قوت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر سارا کام آپ غیب سے بنا دیں گے تو ہم بندوں کا کیا بنے گا، ہماری جنت کیسے بنے گی؟ اللہ ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما. جو جو قوت جس شخص کے اندر جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، اے اللہ اس کو اپنی پوری استطاعت اور قوت استعمال کر کے اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں سے ہو، مال سے ہو، بدن سے ہو، کسی قسم سے، کسی طریقے سے ہو، اے اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ ہم دین میں بہت دور چلے گئے، غیروں کی نقالی میں بہت دور چلے گئے، آپ سے بہت دور ہو گئے، اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کو اتنے محبوب ہیں کہ ان کی رضا آپ کو ایسی محبوب ہے کہ ان کی راضی کیے بغیر آپ راضی نہیں ہوں گے، اے اللہ ایسے پیارے حبیب کے صدقے، اے اللہ ان کی جوتی مبارک کا صدقہ، ان کی نعلین مبارک کا صدقہ ہم پر رحم کھا لے، ہمارے احوال کو درست فرما دے. الہ العالمین ہمارے دین کو درست فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہماری اخلاق کو درست کر دے، ہماری معاشرت کو درست کر دے، ہماری عبادات کو درست کر دے، کمال درجے تک درست فرما دے. کیا آپ کا حبیب خوش ہو جائے گا میرے اللہ، اور اگر ہم بگڑے رہیں گے برباد رہیں گے تو آپ کا دشمن شیطان خوش رہے گا. اے اللہ اپنے حبیب پاک کو خوش کر دیجیے. اللہ ہمیں دین عطا کر دے، اللہ مسلمانوں کو دین عطا کر دے، یا اللہ دین پر چلا دے. اے اللہ سب معاملات کو ہمارے دوست فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اللہ اپنے حبیب پاک کو خوش کر دے میرے اللہ، اپنے حبیب پاک کو خوش کر دے. ہمارے احوال کو درست فرما دے، ہمارے دلوں سے بدگمانیاں، تکبر اور عجب اور ریاکاری اور حسد اور کینہ اور بغض، اے اللہ سب کے سب کو، اے اللہ پاک ہمارے قلوب کو اس سے پاک فرما دے، ہر برائی سے پاک فرما دے. اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما دے، یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما دے، صبر و توکل نصیب فرما دے، تسلیم و رضا نصیب فرما دے، اپنا خوف اور خشیت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود بلکہ تمام دنیا سے اللہ سود کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ سود کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ خصوصاً اسلامی ممالک سے اور اس سے خصوصاً ہمارے اسلامی ملک پاکستان سے سود اور رشوتوں کا خاتمہ فرما دے، دھوکے بازی اور فریب کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ غیبتوں کا خاتمہ فرما دے، بدگمانیوں کا خاتمہ فرما دے، بدماشیوں کا خاتمہ فرما دے، ڈاکوؤں کا خاتمہ فرما دے، چوروں کو ہدایت دے دے، ڈاکوؤں کو ہدایت دے دے. اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ شرابیوں کو ہدایت دے دے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما، اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم سے بچا، عداوت سے بچا، بغض اور کینہ سے بچا، نفرت اور حسد سے بچا. ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے، آپس میں اللہ خوب اتفاق اور محبت نصیب فرما دے، تمام اسلامی ممالک کو بھی اتفاق اور محبت نصیب فرما دے. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، میرے موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے عمرے کے سفر کو انتہائی آسان اور قبول فرما، انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرما، اور اس کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں پھیلا دے، اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللہ اس عمرے کے سفر پہ اے اللہ جتنے فیوز انوارات اور برکات اور رحمتوں کا نزول ہو، اے اللہ ہم سب پر بھی برسا دے، اے اللہ ہم سب پر بھی برسا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج آواز کا انتظام اچھا کیا ماشاء اللہ.